جنازہ لے جاتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا، دبھائی جنازے کے متعلق اتنا تو حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہتے تھے اور خاموشی ہی کو پسند کرتے تھے۔ ایک آدھ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کو یاد کرتے تھے، اتنی سی بات ہے، لیکن اس کو باقاعدہ کورس کی صورت میں اشعار پڑھنا، اس طرح کی چیزیں، یہ نہ کہیں آیا ہے نہ ایسے کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا، بعض کو کہا اگرچہ اس کے قائل ہوئے لیکن اس مسئلے کو اتنا مختلف فی بنانا کہ یہ اہل سنہ کی پہچان بن جائے، ایسے نہیں۔ کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہے، نہیں کرتا اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ میت کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھنا اور کل کی دعا میں نعتیں پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ میت کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھنا تو نہیں، میت کے سامنے کھڑے ہو کے تو جنازہ ہی پڑھے گا، میت کے سینے کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، کیونکہ سینہ جو ہے وہ ایمان کی جگہ ہے نا، ایمان کا محل ہے اس کا دل، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے تو نعت کیا پڑھے، جنازہ پڑھے گا بھائی۔ اور نعتیں پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی عبادت ہے، اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح کی رسومات میں پڑھ جانا یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگوں کو کب یہ سمجھ میں آئے گی بات، لڑائیاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ شروع ہو گئی ہیں۔ بزرگوں کی قبروں پہ چراغاں کرنا، ہم اللہ جانے کون سی صدی آئے گی جس میں جہالت سے نکلیں گے۔ میرے بھائی، ہمیشہ دو چیزوں میں فرق کرے، ایک ہے شریعت، ایک ہے انتظامات۔ انتظامات آپ کی مسجد نے یہ کیے کہ اس سال جتنی شدید گرمی تھی یہاں ٹھنڈا شربت پلاتے رہے، ٹھیک ہے، اگلی صدی میں جگہ جگہ کولر لگ جائیں، فرض کر لیجئے پیپسی والے اپنے کینز لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں روزہ داروں کھلی پیپسی پیو۔ اب کوئی آدمی اس وقت اٹھ کے گئے کہ مسجد عثمان میں چونکہ روح افزا پلایا جاتا تھا، اس لیے روح افزا پلانا سنت ہے۔ چھوڑو یار، کدھر سنت ہے، وہ ایک انتظام تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے مسجد عثمان کی کمیٹی نے روح افزا بنایا تھا، ختم ہو گئی بات۔ انتظامی امور الگ ہیں، شریعت الگ ہے۔ مشائخ یہ کرتے تھے اپنی خانقاہوں میں، مسجدوں میں، آج سے 200 سال پہلے رات بھر دیا جلتا رہتا تھا کہ وہ مسافر ہے، کوئی قافلہ بھٹک گیا ہے، کوئی جنگل میں ہے، دیے کی روشنی دیکھ کے یہاں آ جائے، رات گزار لے، اتنی بات۔ اس لیے مستقل بحث سے فقہا نے لکھی ہے کہ رات کو مسجد میں دیا جلانا اور پوری رات تیل جلتا رہے جائز ہے یا ناجائز۔ اگلوں نے جواب دیا ہے کہ نیت اس کی کیا تھی۔ پھر کسی نے کہا ہے کہ مسجد کا مال جائز نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے تیل دے جاتا ہے کہ راتوں کو دیا جلایا کرو تاکہ مسافر ہیں، قافلے والے ہیں، کوئی مجبور ہے، کوئی غریب ہے، آ جائے مسجد میں، ہم اسے جگہ دے دیں، کھانا کھلا دیں، یہ تھی بات۔ اب بجلی آ گئی، دیے مٹ گئے، ختم ہو گئے، یہاں جھگڑا ابھی تو یہ پڑا ہوا ہے کہ رات کو دیے قبروں پہ جلانا جائز ہے یا نہیں۔ یار وہ وقت گزر گیا، ختم ہو گیا، انتظامات تھے، بس اتنی بات۔ انتظامی امور اور شرعی امور دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، نعت پڑھنا بہت بڑی عبادت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوتی رہی اور انہیں منع نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار انہوں نے سنے۔ یہ ہے شریعت، انتظام کرنا اس کا۔
ایک آدمی نے انتظام کیا کہ جمعے کے دن آپ ٹھیک ہے پڑھ لو، یہ انتظامی امور ہے. ایک آدمی نے کہا ہمارے یہاں ختم قرآن ہے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بھی پڑھی جائے گی، پڑھ لی بس ٹھیک ہے. اب وہی کہ یہ سنت ہے تو سنت نہیں ہے، یہ انتظامی امور ہے. لیکن اس طرح نعتوں کا اہتمام کرنا کہ ایک ایک رات میں 50-50 لاکھ روپے نعتوں کی رات ہو جائے، یہ خود سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اس 50 لاکھ سے اسلام آباد میں کئی ایک کچی بستیاں اور غریب ہیں جہاں لوگوں کو پنکھے دیے جا سکتے تھے، جہاں لوگوں کے بچوں کی فیس مقرر کی جا سکتی تھی، جہاں مسجدوں میں اے سیز لگائے جا سکتے تھے، جہاں بہت سے اچھے کام کیے جا سکتے تھے. یہ کیا طریقہ ہے کہ 50-50 لاکھ اور ایک ایک پڑھنے والا 10-10 لاکھ روپے پہ کراچی اور ٹکٹ اور پی سی بوربند میں ٹھہرنا ہے؟ یہ اگر دین ہے یار تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کرتے ہوئے، زاہد القوثری تھے آخری شیخ الاسلام، اطاعت الکمال پاشا نے جنہیں ختم کیا تھا، یعنی انہیں جلا وطن کر دیا تھا، وہ پھر مصر میں چلے گئے تھے. انہوں نے ایک جگہ شیخ کا تنقید کرتے 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 لکھتے ہیں، ابن تیمیہ اگر یہی اسلام ہے نا تو ایسے اسلام کو ہمارا سلام ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر 50-50 لاکھ روپے نعتوں کی راتوں کو خرچ کرنے ہیں اور جبکہ آپ کے شہر میں غریب لوگ بھوکے بغیر کھانا کھائے زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے شہر میں لوگ بچے یقیناً ٹاپ پہ ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا، 10 لاکھ فیس ہے، 8 لاکھ فیس ہے، کتنے بے روزگار ہیں جن کے ہاتھ میں ویزا ہے اور باہر جا کر وہ اپنی مزدوری نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے اسلام سے اللہ تعالیٰ ہدایت. مرے ہوئے انسان کا طواف ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ عجیب سوال، تو زندوں کا ہوتا ہے؟ سب غلط بات ہے. طواف اللہ کے گھر کا حق ہے اور اللہ کے گھر کی تعظیم دوسری جگہ پر خرچ کرنا جائز نہیں. اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دی جائے، حج کرے اور مینا میں جائے. اللہ کا حق بنتا ہے کہ زکات کا مال اس کو دیا جائے اللہ کو، یعنی اللہ کے نام پہ گھوڑا پاپ خلی. سجدہ اللہ کا حق ہے، طواف اللہ کا حق ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک ایسے طواف کی اجازت دی ہے لیکن غلط دی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام تر عزت احترام ادب، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ان کی حجت اللہ البالغہ پڑھاتے ہیں. کوئی موقع ایسا نہیں جاتا جب ہم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات، ان کا خاندان، شاہ عبد العزیز صاحب وغیرہ وغیرہ کا ذکر نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے. کل کو کوئی پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ مفتی ناجائز کہتا تھا اور شاہ صاحب نے لکھا ہے، تو ہم اسے بتانا چاہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو لکھا وہ ٹھیک نہیں لکھا. یہ طواف جو ہے نا ہمارے ہاں اصلاً اہل تشیع سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہاں سے آیا ہے. شیعت کا جو اثر پڑا ہے اہل سنہ پہ، یہ ہمارے بچوں میں سے کوئی تحقیق کرے تو یہ پورا موضوع ہے کہ اہل تشیع نے ہمیں کتنا متاثر کیا ہے اور اہل حدیث نے دیوبندیوں پہ کیا اثر ڈالا ہے. یہ تو پھر تحقیق ہوگی تو پتا چلے گا کہ ہم کتنے متاثر ہیں. اس لیے اہل سنہ جو ہیں ان پہ اہل تشیع نے جو اثرات مرتب کیے ہیں ان برے اثرات میں سے ایک اثر یہ طواف کرنا. اہل تشیع نے جائز لکھا کہتے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا طواف کیا جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین کام ایسے کیے. ایک تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گورنر تھے، تشریف لائے تو چیخو پکار مچی ہوئی تھی،
عمر بن عبدالعزیز نے نبی میں پہنچے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ظاہر ہو گیا ہے، رات شدید بارش ہوئی ہے اور پانی آیا ہے سیلاب اور قبر شریف کے پاس سے گزرا ہے اور پاؤں ظاہر ہو گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، خود پریشان تھے، جا کے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بلایا کہ بڑے لوگوں کو بلاؤ، ایک از وکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم کو بلایا گیا۔ از وکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ خلافت کا جھگڑا پڑا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا اگر مجھے زیادہ تنگ کیا نا تو میں مدینہ منورہ جاؤں گا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم کو امیر المومنین بنا دوں گا، پھر بھگتنا ان کو۔ ان لوگوں کو جب بلایا گیا تو سالم نے دیکھا، سالم نے کہا یہ تو میرے دادا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے، میں تو ان پاؤں میں کھیلتا رہا ہوں بیٹھ کے۔ تو سالم رحمت اللہ علیہ اپنی قبر شریف پھر پتا چلا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں۔ یہ ہوا تھا واقعہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا بلاؤ جو لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں اور سیتے ہیں۔ تو فوری طور پہ انہوں نے کپڑے مبارک کے گرد سفید کپڑا لگوا دیا، پھر انہوں نے کہا فلاں نامار کو بلاؤ، مستری بلایا گیا۔ فرمایا یہاں پر ایک پنج گوشا بنا دو، پینٹاگون، پانچ گوشے ہوتے ہیں نا اس کے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا میں نے چار دیواری اس لیے نہیں پھروائی کہ لوگ بیت اللہ کی طرح اس کا بھی طواف شروع نہ کر دیں۔ یہ تھی عقل۔ انہوں نے یہ کام کیا، چار تین دیواریں سیدھی اور تین دیواروں کے کونے جاتے تھے اس سے آگے ایک تیر نمایاں چیز بنا دی، پانچ کونے گویا بن گئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پچھلی طرف، اگر مسجد نبوی میں پیچھے کی طرف آپ آئیں نا تو یہاں اصحاب صفا کا ایک چبوترا کہلاتا ہے، اس جگہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو سجدہ ہوتا تھا۔ قبر مبارک سامنے تھی نا، جالیاں تو بعد میں لگی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اسے اوپر اٹھوا دیا تاکہ اوپر اٹھا رہے، قبر مبارک نیچے رہے، لوگوں کو شبہ نہ پڑے کہ قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل سامنے، اس زمانے میں ایک گلی چھوٹی سی سمجھ لیں، سامنے چھپر پڑا ہوا تھا، چھپر کے نیچے مکانات تھے، یہاں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر صاحبزادی صاحبہ کو دیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے مسجد نبی جاتے تھے، جاتے جاتے یہاں دستک کر جاتے تھے، فرماتے تھے اٹھو نماز پڑھو۔ یہ ہوتا تھا اہل تشیع کا، اور خود ہمارے یہاں بھی بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر یہی بنی تھی۔ اس وجہ سے اہل تشیع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا طواف جائز قرار دیا۔ اب جب حکومت آئی، ظاہر ہے اہل السنہ کی حکومت ہمیشہ رہی ہے، انہوں نے اس طواف کو بعض لوگ جو کرتے تھے جبرن روک دیا، ختم ہو گئی بات، عثمانیوں نے روک دیا۔ ہوا یہ کہ یہ طواف پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جاری ہوا کہ زندہ بھی طواف کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ، اور میت ہو جائے کوئی بھی نجف میں یا ہندوستان سے ایران سے جو میت منتقل کی جائے، اس میت کو طواف کرایا جائے، چار آدمی اٹھائیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبروں کا طواف کرایا جائے۔ اس صدی سے پہلے تک، پاکستان کی تقسیم سے پہلے تک، بننے سے پہلے تک، آپ کو اہل تشیع میں بڑے بڑے اکابر علماء، خاص طور پہ لکھنؤ والے، وہ وصیت کرتے تھے کہ میت کو کسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قبرستان میں دفن کیا جائے، وہاں آپ جائیں تو ہزاروں قبریں ہیں۔ اب تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا طواف ہوتا ہے، اب تک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا طواف ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، جو بھی عراق میں گیا ہے وہاں جائے دیکھے، زندہ بھی طواف کرتے ہیں جیسے بیت اللہ میں طواف ہوتا ہے ویسے، اور میت کو لا کے، بیت اللہ میں تو کوئی طواف نہیں کراتا لیکن وہاں میت کو لاتے ہیں، گھماتے ہیں، طواف ہوتا ہے۔ یہ طواف حرام ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے اور بیت اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، بیت اللہ کے علاوہ کئی طواف نہیں۔ ایک آدمی نے بغداد میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی،
اور اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس شرط پہ کہ جب تک ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو. اب سب پریشان کہ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، دنیا میں ہزاروں مسلمان کر رہے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فتویٰ آیا تو شیخ نے اسے ایک رکہ دیا اور فرمایا یہ رکہ حرمین شریفین لے جاؤ مکہ مکرمہ میں اور وہاں کے متولی کو یہ رکہ دینا. اس متولی کو اس نے رکہ جا کے دیا کئی مہینے. حضرت نے لکھا کہ جب یہ پہنچے تو اس نے ایسی قسم اٹھا لی ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا. اس نے کہا میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اللہ کی وہ عبادت دنیا میں کہیں نہ ہو رہی ہو. تو اس لیے رات کو کسی وقت طواف کو روک کے، لوگوں کو روک کے اسے طواف کرا دینا، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جو یہ کرے گا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا. اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. لوگ قسمیں بھی بڑی علمی اٹھاتے تھے، دمبے کس سے، خیر اس کو چھوڑیے. تو اس لیے طواف کرنا کسی زندہ اور مردہ کا جائز ہے. یہ اہل تشیع سے ادھر کو ٹریول ہوا ہے، اسی لیے اب تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن پرانے زمانے میں 7 چکر لگاتے تھے پاک پتن میں. حضرت علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بھی، لاہور میں بھی، بریمام میں بھی. پشاری جو آتے تھے نا، تو یہ پشوری پٹھان جو تھے یہ پورا طواف کرتے تھے. اب 1 چکر لگتا ہے، اب طواف ایسا نہیں رہا. پڑھے لکھے آدمی کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مثلا مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے، خود سے کتابیں پڑھنی چاہیے، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھائی بہت سی چیزیں. کس عمر میں شروع کرنا چاہتا ہے؟ اگر بڑھاپا ہے تو 2 کام کرے. دنیا میں جہاں بھی اہل علم کی مجلس مل جائے نا، اس کو غنیمت جانے. اہل علم کی مجلس، یہ ہٹلر اور نیپولین کیا کرتے رہے، یہ ہمارے چھوٹے بیٹھ کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑی غور سے سنتے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے. علم ہے نا، مجلس ہے نا، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. ہٹلر نے فلانے کو آسٹریا کو فارغ کیا، جرمنی کو 10 منٹ میں یہ کر دیا، تو ہمیں اس سے علم ہوتا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، مرنے سے پہلے کوئی چیز پتا چل گئی نا یار، اچھی چیز پتا چلی نا. ہمیشہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے اور پیالہ سیدھا کر کے بیٹھے. جو آدمی علماء کی مجلس میں جائے اور پیالہ الٹا ہو نا، اس نیت سے جائے کہ یہ غلطی کرے تو پکڑوں، تو پھر دہر القائل پورا بادل بن کے بھی آسمان پہ چلا جائے اور پھر برسے تو بھی اس پیالے میں ایک قطرہ پانی نہیں آتا، جب تک نیت درست ہو. نیت یہ ہو اہل علم کے پاس، نئی چیز ملے گی. آج آپ نے دیکھا ایک دعا آپ نے نئی سیکھی نا، یہ ہے چیز، اسے پڑھیے. دوسری چیز کتابیں پڑھیے کسی کی نگرانی میں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں منظور رومانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں حضرت رحمۃ اللہ پہ نازل ہوں. انسان تھا کیا چیز تھا، اتنی کتابیں حضرت رحمۃ اللہ 60-70 کتابیں لکھی ہیں، کیا مثال ہے. کسی جملے پہ کوئی نقطہ رکھ دے کہ یہ ہے غلط، کچھ نہیں. ان کی کتاب ہے معارف الحدیث، وہ پڑھیے. ان کی کتاب ہے اسلام کیا ہے، وہ پڑھیے. ان کی کتاب ہے دین و شریعت، وہ پڑھیے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلک اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں جو آدمی گھل گیا ہے نا، یہ 2 دوست ہیں، ایک امام منظور نعمانی، ایک ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عام سطح کی ہیں، وہ پڑھیے. ہمارے شیخ امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ جو کتابیں لکھتے ہیں، بسا اوقات ان کی سطح بلند ہو جاتی ہے، وہ پھر اہل علم کی سطح پہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. مشکل سوال ہے بھائی. اکثر دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی تلقین کی جاتی ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تکبیر عمل کی محتاج ہے؟ پوچھنا یہ بھی ہمیں بھی یہ ہے کہ کیا عمل تکبیر کا محتاج ہے؟ ہیں کیا عمل جو ہے انسان کا، تقدیر کا موت آ جائے، آج جمعے کے لیے ہم آ رہے تھے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے ثبوت کی درخواست کرتے کہ آج جمعہ پڑھانا مقدر ہے یا نہیں، آپ فرمائیں تو جاؤں، نہ فرمائیں تو نہ جاؤں. اور اگر 11 بجے تک تقدیر کا پتہ نہ چلتا تو نہ آتا. اس سے بحث کیا ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تقدیر کا رجسٹر اللہ کھول دے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور جبریل امین آ جائیں اور آ کر دکھا دیں کہ یہ تمہارا نام ہے، یہ تمہارے باپ کا نام ہے، میں جبریل امین ہوں، یہ تقدیر کا رجسٹر ہے، تم کفر پہ مرو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اس کے باوجود اس دن فجر کی نماز کے لیے چھوڑنا جائز نہیں ہے. سمجھے؟ تقدیر عقیدہ ہے، بس ہم اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے. اس کے بعد بھول جاؤ جو کچھ نصیب میں لکھا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے جی. ہمیں عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے. تقدیر کے بارے میں سب سے بہترین بات سیدنا عمر رضی اللہ نے کہی، قیامت تک کے لیے عمل کرنے کے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسی ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ میرے بعد نبوت ملتی تو اس شخص کو مل جاتی. بیت اللہ میں آئے پہلا جملہ یہ فرمایا، قیامت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہ میں تیری دین پہ ایمان لایا اور اللہ تیرے دین کے علاوہ دنیا میں جتنے دین ہیں نا سب کا کافر ہوں، سب کا منکر ہوں، کسی کو نہیں مانتا تیرے دین کے علاوہ. اور دوسری بات یہ کہی، اور طواف کے دوران لوگ کہتے ہیں، کہتے رہے، لوگ کہتے ہیں امیر المومنین نے بڑی دیر سجدہ کیا حجر اسود پہ، سجدہ کرنے کا میرا کتنی پیشانی اس پہ لے جا کر ٹیک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر حجر اسود پہ اپنا سر رکھے رہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سیکھنا چاہتے تھے کہ کر کیا رہے ہیں، تو آپ نے جب سر اٹھایا تو چہرہ مبارک اور داڑھی آنسوؤں سے بھیگی بھی تھی، تو آپ نے دیکھا تو پہلی نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا، اور ایسا کرنے کے بعد وہ جو طواف میں بھی کہتے رہے اور اس موقع پہ جو ان کا، انہوں نے کہا اللہ اگر تو نے عمر کی تقدیر میں طے کر دیا تھا نا کہ کفر پہ مرے گا، اللہ درخواست کرتا ہوں میری تقدیر بدل دے. تو آپ میں بھی یہی کہتے رہے، بس اتنی بات. خدا کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جو بدلی نہ جائے، خدا کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جس کو دعا مٹا نہ دے، خدا کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبدیل نہ کر دے انسانوں کی دعا اور نیکیوں کے ذریعے. ہاں یہ بات خود اللہ ہی جانتا ہے کہ کب تبدیل کرے گا اور کیا کرے. آپ عمل کی بات کرتے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تشریف لائے اور اتنی جلدی جلدی فرض پڑھائے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ آج فجر کی نماز گئی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کے فوراً سلام پھیر دیا. ہم نے دیکھا، ہم نے کہا اللہ کے رسول سورہ تبسطر ہوا کہ ہوا؟ آپ نے فرمایا میں آج تہجد میں اٹھا تھا، میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے اونگ آ گئی تو میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جاؤں، تو میری آنکھ آج کھلی ہے اور میں نے جلدی سے رجوع کر کے تمہیں نماز پڑھائی ہے، اور دیکھو میں نے خواب میں 17 آدمیوں کو دیکھا. پھر 17 کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے، وہ بیان 3-4 گھنٹے کا ہم نے ریکارڈ کرایا ہوا ہے، کہیں ہو تو سن لیجیے. سب تقدیر کی تبدیلیاں ہیں، فرمایا یہ ہو رہا تھا یوں تقدیر تبدیل ہو گئی، موت کے فرشتے آ گئے اور قریب تک اس کی روح نکال لیتے، زندگی کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا نہیں مر سکتا. ان کا کیوں؟ اللہ نے حکم کینسل کر دیا، اللہ نے کہا ہے اس کی ماں کی دعا پہنچی ہے اور اس حکم کو کینسل کرو، اس کی عمر بڑھا دو. یہ آدمی جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں فرشتے، صدقہ آیا اور اسے کہا خبردار اسے نہیں جہنم میں، ان کا اللہ نے حکم، حکم کینسل کر دیا، اللہ نے کہا اس نے پیسے دیے ہم نے معاف کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آخری بات عرض کرتے ہیں قرآن خانی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز دائیں ہاتھ میں ہے. جب آدمی کو مصیبت آتی ہے تو دایاں ہاتھ آگے کرتا ہے نا، عام طور پہ. فرمایا قبر کے عذاب جب آئے گا تو دائیں طرف تمہاری نماز آ جائے گی، یہ نماز تمہیں دائیں طرف سے روکے گی. فرمایا صوم و جنہ اور روزہ ڈھال بن جائے گا. ڈھال جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ڈھال الٹے ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے پکڑتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے تلوار مارتا ہے نا، تو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے لاجیکل چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا روزہ تمہاری لیفٹ سائڈ سے آئے گا اور عذاب قبر کو روک لے گا. فرمایا ایمان سر پہ آ کے بیٹھ جائے گا اور عذاب قبر کو روکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان دماغ خیال عقیدہ ہے نا، عذاب ادھر سے آئے گا خیال سامنے آ جائے گا. اور فرمایا عذاب قبر آئے گا پاؤں کے ذریعے سے اور زکات اسے روک لے گی. اس لیے کہ پاؤں سے آدمی محنت کرتا ہے، چلتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اسی پیسے کو کما کے زکات دیتی نا، زکات جو ہے اور صدقہ وہ پاؤں کی طرف آ جائے گا اپنے نہ قبر کے عذاب کو روک لے. تو اس لیے بھائی چھوڑ دو اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا، ہمیں کیا فکر کیا کرنی تقدیر میں کیا لکھا، اپنے کام سے کام رکھیں.